الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله مولانا العظيم. پہلے ایک سنت بتلاتا ہوں، نیت کرو کہ انشاءاللہ عمل کریں گے. ابھی تقریباً سب لوگوں نے وتر کی نماز پڑھی، تین رکعت. تو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی نماز کے جب سلام پھیرا دیتے تو تین مرتبہ تسبیح پڑھ دیتے، صرف تین مرتبہ. وہ تسبیح آپ لوگ بھی یاد کر لو اور پڑھنا شروع کر دو تو انشاءاللہ تسبیح بھی ہوگی اور سنت کا ثواب بھی ملے گا. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی طرح کے بعد پڑھتے تھے سبحان الملک القدوس، پڑھو سبحان الملک القدوس. تیسری مرتبہ کیسے پڑھنا ذرا دھیان سے سنا، سبحان الملک القدوس. بس یہ تین مرتبہ پڑھنا ہے. کب پڑھنا ہے؟ وتر کے سلام پھیرانے کے بعد. نیت کرو کہ انشاءاللہ آئندہ کل سے وتر کے بعد پڑھیں گے. پوری زندگی یہ سنت زندہ کرو. ایک دوسری سنت بتاؤ، بہت اچھا طریقہ، آسان طریقہ. اللہ تعالی ہمت دے وے صبح صادق سے پہلے اٹھ کر تہجد پڑھنے کی. لیکن اگر صبح صادق سے پہلے اٹھنا مشکل ہوئے, ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہے صبح صادق سے پہلے اٹھنا, تہجد پڑھنا, تو میں آسان تہجد بتاتا ہوں. آسان تہجد نیت کرو کہ عمل کریں گے. آسان تہجد یہ فتاوا شامی میں لکھا ہے, اور ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے. آسان تہجد کی ترتیب یہ ہے کہ عشاء کی چار رکعت فرض نماز پڑھی, اس کے بعد دو رکعت سنت پڑھی, سنت موقعہ, اس کے بعد دو رکعت نماز تہجد کی نیت سے پڑھ لو, پھر تین رکعت وتر پڑھو, اور وتر کے بعد دو رکعت بیٹھ کر کے نفل پڑھ لو. ترتیب سمجھ میں آ گئی؟ پہلے عشاء کی چار رکعت فرض پڑھی, پھر دو رکعت سنت موقع, اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دو رکعت نفل تہجد کی نیت کر لو, اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ تین رکعت وتر, اور وتر کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دو رکعت نماز بیٹھ کر کے پڑھیں گے. اب یہ دو رکعت میں کیا پڑھنا, وہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد جو دو رکعت بیٹھ کے پڑھتے تھے, اس کی پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھتے تھے, اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے. یاد رہ جائے گا؟ وتر سے سلام پھرا کے تین مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, سبحان الملک القدوس, اور اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ دو رکعت نفل بیٹھ کر کے. اس میں پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ اور دوسری رکعت میں یا ایھا الکافرون. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر صبح میں آنکھ نہیں کھلی, تہجد نہیں پڑھ سکے, تو یہی دو رکعت تہجد کی طرف سے ہو جائے گی اور تہجد کا ثواب مل جائے گا. کتنی آسان تہجد ہے. اب نیت کرو کہ موت تک تہجد کی پابندی کریں گے. رمضان میں تو سحری کے وقت تہجد پڑھو, سال میں بھی جب موقع ہو تو صبح صادق سے پہلے پڑھو, اور جس دن یقین ہے کہ آج اٹھوں گا نہیں, ڈائریکٹ فجر میں اٹھوں گا, تو اس دن رات میں عشاء کے بعد تہجد پڑھ لو, تو انشاءاللہ تہجد کی پابندی کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا کریں گے. یہ آسان ترتیب ہو گئی. دونوں سنت کو زندہ کرو گے, اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان فرمایا کہ مجھے اور آپ کو ایمان عطا فرمایا. سب کہو الحمدللہ. بہت بڑی نعمت اللہ کی کہ اللہ نے ایمان عطا فرمایا. اب دعا یہ کرنی ہے, محنت یہ کرنی ہے کہ موت بھی ایمان پر آوے. اس کی دعا بھی کرنی, اس کی فکر بھی کرنی کہ موت ایمان پر آوے, اور مرتد ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرماوے. ہماری اولاد اور نسلوں کو اللہ مرتد ہونے سے بچانے لگے. اس لیے ایمان ہمارا پاورفل ہوئے, اور ایمان پاورفل بنے گا کلمہ طیبہ, لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھنے سے ایمان مضبوط ہوگا اور پاور بنے گا. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے سے. چلے سب پڑھو میرے ساتھ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. روز صبح میں 100 مرتبہ, شام کو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, 10 مرتبہ پر 1 مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پڑھنے کی عادت بناؤ تو ایمان اللہ مضبوط بنائیں گے اور پاورفل بنائیں گے, اور ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ مرتد ہونے سے اللہ حفاظت کر لیں گے. یہ کلمہ طیبہ اور کلمہ شہادت اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. مسلمان بھائیوں, ایمان کے 5 شعبے ہیں. نمبر 1 عقیدہ, جو ہم مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ کے نبی حق ہے, آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, سارے نبی حق پر ہے, اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری, فرشتے حق ہے, جنت جہنم حق ہے, مرنے کے بعد کی زندگی آخرت حق ہے, یہ عقیدہ کہلاتا ہے. یہ ایمان کا پہلا شعبہ ہے. عقیدہ مضبوط ہوگا تو ہمارا ایمان اللہ کے یہاں قبول ہوگا, اور اگر عقیدے میں گڑبڑ ہوگی تو ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کا پہلا شعبہ عقیدہ, دوسرا شعبہ ہے عبادات, یعنی اللہ کی بندگی کرنا, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ سب عبادت ہے. بہت ساری عبادت باڈی سے ہوتی ہے, جیسے نماز, روزہ ہم اپنی باڈی سے کرتے ہیں. بہت سی عبادت مال سے ہوتی ہے, زکوٰۃ, صدقہ, قربانی, اور بہت سی عبادت میں مال بھی ہے اور باڈی بھی ہے, جیسے حج, حج میں مال بھی لگتا ہے, باڈی بھی لگتی ہے, دونوں چیزیں. تو ساری عبادت ہمیں کرنی, تمام عبادت کرنی, باڈی والی عبادت نماز روزہ بھی پڑھنا, مال والی عبادت زکوٰۃ صدقہ قربانی بھی کرنی, اور مال اور بدن دونوں لگتا ہے وہ حج ہے. جنہوں نے اب تک حج نہیں پڑھی وہ پہلی فرصت میں آج پڑھو, کہو انشاءاللہ حج میں جائیں گے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں حجی بنا دو, اور پیسوں کی بچت کرو. آدمی کیسے بچت کرتا ہے بنگلہ بنانے کے لیے, پیسے بچت کرتا ہے دکان خریدنے کے لیے, تو پیسے کی بچت کریں گے, حج میں جاؤں گا, حج کا فریضہ ادا کروں گا. یہ اسلام کا دوسرا شعبہ ہے عبادت. تیسرا شعبہ ہے معاملات, یعنی لین دین. معاملات کے اندر بھی ایمان ہونا چاہیے, اور معاملات کے اندر ایمان یہ ہے کہ ہر ایک کا معاملہ دوسروں کے ساتھ شریعت کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے. کوئی کسی کا مال غلط طریقے سے نہ لے لے, مال غلط طریقے سے نہ کماوے, حلال طریقے سے کماوے, دوسروں کے حق ادا کرے. معاملات بہت ضروری معاملات. ایک ہمارے بزرگ تھے, انتقال کر گئے, وہ کہنے لگے, کہتے تھے کہ بھائی اگر عبادت والے دین پر عمل کرنا ہو تو 500 گرام ایمان چل جائے گا, اور معاملات والے دین پر عمل کرنا ہو تو 5 کلو ایمان چاہیے. عبادت والے دین کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ 5 کلو ایمان چاہیے تو معاملات والے دین پر عمل ہو رہے. معاملات کی صفائی بہت ضروری, بہت ضروری, بہت ضروری. میرے ایمان والے بھائیوں, حدیث پاک میں آتا ہے, دھیان سے حدیث سنو. اللہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کسی کی ایک بالشت زمین لے لی غلط طریقے سے, بالشت اس کو کہتے ہیں, گجراتی میں ویت بھی کہتے ہیں, بالشت, اتنی زمین, کسی نے دوسرے کی اتنی زمین غلط طریقے سے لے لی, ناحق طریقے سے, زبردستی, دھوکہ دے کر کے اتنی زمین لے لی, تو قیامت کے دن اتنی زمین 7 زمین تک, اتنی زمین 7 زمین تک ہار بنا کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, ہار بنا کے پہنایا جائے گا. کل جمعہ ہے, کام کرو کہ اتنی زمین 10 فٹ خالی کھودو, اور جتنی مٹی نکلے وہ گلے میں لٹکا کے جمعہ پڑھنے آنا. گھر سے مسجد تک آتے آتے گردن ٹوٹ جائے گی, گردن سلامت نہیں رہے گی. اتنی زمین 10 فٹ تک کھود کے وہ مٹی گلے میں بھر کے لے کر کے آؤ, گردن ٹوٹ جائے گی. تو آپ اندازہ لگاؤ کہ اتنی زمین اگر غلط طریقے سے لے لی تو 7 زمین تک نیچے اس کے گلے میں قیامت میں ہار پہنا کے ڈالا جائے گا. بتاؤ کہ اس دن ہماری گردن کا کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا؟ ذرا سوچو ایمان والو, سوچو ایمان والو. آج ایک بالش تو بہت معمولی چیز ہے, کھیت میں باڑ بناتے ہیں نا, تو ایک بالش تو ایسے ہٹ جاتے ہیں کہ فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے, ایسا لگتا ہے ایسے چپری چالاکی سے ہٹا دیں گے باڑ کو کہ فرشتوں کو بھی شاید پتہ نہیں چلے, ایسے انداز میں ہٹا لیتے ہیں. اور آج تو حالات یہ ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, دوسروں کی پورے پوری دکان ہڑپ کر جانا, دوسروں کا مکان ہڑپ کر جانا, دوسروں کا کھیت ہڑپ کر جانا, دوسروں کے پیسے ہڑپ کر جانا, اور لوگ اس کو کمال سمجھتے ہیں کہ بڑا کمال ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں ان سب چیزوں کا حساب چکانا پڑے گا, حساب دینا پڑے گا. معاملات میں بہت صاف رہو, بہت صاف رہو, اتنے صاف رہو معاملات میں. میں آپ سب کو کہتا ہوں, یہ بات نوٹ کر لو اور خود اپنے بارے میں چیک کرو کہ معاملات میں کیسے صاف رہنا. کہ اگر ابھی میں کھڑا ہو جاؤں اور کھڑے ہو کے اعلان کروں کہ میرے ذمے کسی کا کوئی حق ہے تو ابھی آ کر کے وصول کر لو, پھر میں مسجد سے باہر جاؤں گا, ایک گھنٹہ میں مسجد میں بیٹھا ہوں, جس کا کوئی حق باقی ہو آؤ اور لے جاؤ, ایسا اعلان کرو. اتنے یقین سے اعلان ہونا چاہیے کہ میں ایک گھنٹہ بھی بیٹھا رہوں بلکہ پوری رات مسجد میں اعتکاف کر لوں تو ایک آدمی بھی حق ماننے والا نہیں باقی رہے گا. سب یہ کہے کہ آپ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. یہ ہے معاملات کی صفائی. قرض لیا ہو چکا ہو, کسی کی بھاڑے کی دکان مکان لیا ہو, ہوٹل لیو, وہ مانگے دے دو اس کو فری میں دے دو. یہ نہیں کہ دکان خالی کر دے, مکان خالی کر دے, پیسے مانگو. نہیں, غلط ہے یہ. اس نے بھاڑو گاڑے پر دیا, مانگ رہا ہے خالی کر کے دے دو اس کو. ٹائم لو دو مہینے تین مہینے, باقی خالی کر کے دے دو اس کو. یہ ہے معاملات کی صفائی. ہمارے ذمے کسی کا کچھ باقی نہ ہوئے, یہ ہمارا مزاج ہو. عجیب بات سناؤ, میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دنوں میں بیمار ہے. بیمار, اتنی کمزوری, اتنی کمزوری کے چکر آ جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ سر کا درد بہت ہو رہا تھا, تو حضور نے یہاں کپڑے کی پٹی بندھوائی پیٹھ. اور پرانے لوگ سر میں درد ہوتا تھا تو رومال باندھ دیتے تھے, کپڑا باندھ دیتے تھے. حدیث سے ثابت ہے. تو حضور نے چکر آتے تھے, سر درد ہو رہا تھا, تو یہاں کپڑا پھیٹ بنوایا. پھر فرمایا کہ مجھے وضو کراؤ, مسجد میں جانا ہے. وضو کرایا, بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا, کہا مجھے وضو کراؤ, مسجد میں جانا ہے. وضو کرایا, بے ہوش ہو گئے. پھر وضو کرایا, ہوش میں آئے تو کہا مجھے مسجد لے جاؤ. اب دو صحابی کو ٹیک لگا کر کے, ادھر حضرت عباس ہے, ادھر حضرت علی ہے, دو آدمی کے سہارے پر ایک دم کمزور بے ہوش جیسی حالت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے. مسجد میں تشریف لائے, منبر مبارک پر بیٹھ گئے. پورا مدینہ جمع ہو گیا, پورا مدینہ. حضور نے اعلان فرمایا مدینہ کے بجنے میں کہ میں تم سب کو کہتا ہوں, اگر کسی کا کوئی حق باقی ہو تو مجھ سے وصول کر لو, دنیا میں وصول کر لو, آخرت بہت بھاری چیز ہے. پورے مجمعے کو حضور نے اعلان کیا. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور میرے تین درہم باقی ہے. حضور نے فرمایا میں ابھی دے دیتا ہوں, لیکن بتاؤ کب کے باقی ہے, کون سے وقت کے باقی ہے. دھیان سے سنو, کہ ایک مرتبہ کوئی غریب سوال کرنے آیا تھا تو آپ نے مجھے یوں فرمایا تھا کہ اس کو تین درہم دے دو, بعد میں مجھ سے لے لینا, اپنی ذات پر خرچ نہیں مانگا قرضہ. کوئی غریب آیا سوال کرنے آیا, اس وقت حضور کے پاس کچھ نہیں تھا, تو اس صحابی کو فرمایا ان کو ابھی تین درہم دے دو, میں بعد میں دے دوں گا. کہا وہ تین درہم باقی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً چکا لیے, فوراً تین درہم دے دیے. پورے مدینہ والوں کے اندر کوئی سوال کرنے والا نہیں, سب کا حق حضور نے ادا کیا. پھر مسجد سے نکل کر حضرت عائشہ اپنی بیوی کے گھر گئے, کہا مدینہ کی عورتوں کو بلا. پورے مدینہ کی عورتوں کو جمع کرایا, بالکل آخری دنوں کی بات ہے. اور مدینہ کی عورتوں کو جمع کر کے فرمایا اگر کسی کا کوئی حق باقی ہو تو اس سے وصول کر لیتے ہیں. عورتوں میں حضور کی پاک بیویاں بھی تھیں, پاک بیٹیاں بھی تھیں, خاندان کی عورتیں بھی تھیں, لیکن کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کا حق باقی ہو, کوئی ایسا نہیں. جیوی کا بھی نہیں سب نے کا نہیں آپ کا بھی. آپ کا کوئی حق آپ کے ذمے ہمارا باقی نہیں ہے. کیسی زبردست زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میرے ایمان والے بھائیوں, موت کی کوئی جو ہے کسی کو خبر نہیں ہے, کسی کو خبر نہیں. ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر, موت کا ٹائم آئے گا ایک سیکنڈ پیچھے نہیں جائے گا. وہ پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے, کب کس کی موت آ جائے, خبر نہیں. اس لیے معاملات صاف کر لو, لینا دینا حساب نمٹا دو. یہ معاملات کی صفائی بہت ضروری. دنیا میں حق ادا کر دو, آخرت کے اندر چکانا بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اور آئندہ چوکنا رہو کہ کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہے. پہلی فرصت میں ادا کرو, پہلی فرصت میں. اس میں ایک بات آپ کو خاص بتاؤ, احد کی لڑائی میں ایک صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تھے. بہت سے صحابہ شہید ہوئے. اللہ مجھے اور آپ کو بار بار مدینے پاک لے جاوے. وہاں احد پہاڑ کے پاس ہم زیارت میں جاتے قبرستان پر. ایک صحابی احد میں شہید حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی بیوی تھی اور دو بیٹیاں تھیں, مال بہت سارا تھا. شہید ہو گئے تو ان کے بھائی نے آ کر کے سارے مال پر قبضہ کر لیا. شہید مرحوم کی بیوی کو نہیں دیا, بیٹیوں کو بھی نہیں دیا, بھائی نے سارے مال پر قبضہ کر لیا. وہ بیچاری, ایک تو شوہر شہید ہو گئے اس کا غم, دوسرا یہ کہ خود بیوہ ہو گئی, کیسے خرچہ چلائے گی اس کی فکر. اور دو دو جوان بیٹیاں گھر میں, ان کا خرچہ اور ان کی شادی کی فکر. غم غم میں گھلتی جا رہی ہے وہ بیوہ اپنی یتیم لڑکیوں کو دیکھ کر کے. ایک دن ہمت کر کے آئی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر آئے اور آ کر کہتی ہے, اللہ کے رسول, آپ کو معلوم ہے میرا شوہر احد میں شہید ہو گیا. یہ دو بیٹیاں ہیں, ایک تو میں بیوہ, یہ دو بیٹیاں, خرچے کی فکر, اور جو مال تھا وہ مرحوم شہید سعد کے بھائی نے آ کر کے لے لیا. حضور ہم کیسے زندگی گزاریں گے, کیسے خرچہ چلائیں گے. اور یہ دو لڑکیاں ہیں, پیسوں کے بغیر ان کی شادی کیسے ہوگی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا, اللہ فیصلہ کرے گا. بس تھوڑی دیر ہوئی, حضرت جبرائیل اللہ کا پیغام لے کے آئے, اللہ کا آرڈر لے کے آئے, اللہ کا حکم لے کے آئے, شریعت کا مسئلہ لے کر کے آئے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر. پوری آیت نازل ہوئی. جب آیت آ گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید حضرت سعد کے بھائی کو بلایا اور بلا کے کہا, دیکھو اللہ نے یہ قانون بھیجا ہے, ابھی فوراً جتنا مال سعد کا ہے اس میں آٹھواں حصہ ان کی بیوی کو دو, اور دو تہائی, دو سلس, بے ترتیاؤں کا ان کی بیٹیوں کو دو, اور جو بچ جاوے, کیونکہ لڑکا نہیں ہے اسی لیے اسبا ہونے کے ناطے بچا ہوا تم لے لو. فوراً حضور نے یتیم لڑکیوں کو دلوایا, فوراً بیوہ کو دلوایا، اسی وقت حضور نے دلوا دیا. میرے دینی بھائیوں، یہ اسلامی وارثہ ویچنی اسلامی قانون کے مطابق کسی کے انتقال کے بعد میراث کا حق دینا، یہ فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، دیا تو کیا، نہ دیا تو کیا. نہیں میرے ایمان والے بھائیوں، یہ معاملات ہیں، یہ میراث ہے. یہاں ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کتنے ایمان والے ہیں، یہاں ایمان کا پتہ چلتا ہے. اس لیے ایسا ماحول بناؤ کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جاوے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن بس، باقی 4th دن بیٹھ کر کے فوراً میراث تقسیم کرو، وارثہ بچڑی کرو. تقاضا تو یہ تھا کہ قبرستان سے نکلے، مٹی جھاڑتے جھاڑتے، دھوتے دھوتے، گھر آ کر فوراً وارثہ بچڑی کرو، تقاضا تو یہ تھا. لیکن چلو 3 دن تک تم کو مہلت دے دی، ٹائم دے دیا. 3 دن گزر گئے، قرآن پڑھ لیا، 70,000 لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مرحوم کو عیسیٰ علیہ ثواب کر دیا. 3 دن گزرنے کے بعد 4th دن مرحوم نے جو زمین چھوڑی، بینک بیلنس چھوڑا، سونا چاندی چھوڑا، پراپرٹی زمین چھوڑی، کسی مفتی صاحب کو بلاؤ یا مفتی صاحب کے پاس چلے جاؤ اور ان کو کہو یہ ہیں، اتنی اولاد ہے، یہ بیوی ہے، سب کے درمیان شریعت کے مطابق تقسیم کر دو. یہ فرض ہے، فرض. اگر میراث شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرو گے تو قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا، یہ معاف نہیں ہوگا. اس کا ماحول بناؤ کہ مفتیان کرام کے پاس میراث کی تقسیم ہو جا رہے، کہو انشاءاللہ یہ کام کریں گے. یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے. بہت ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اس کا ماحول بنانے. اب یہاں شیطان آتا ہے، شیطان کیا کہتا ہے سنو. شیطان آ کر یوں کہتا ہے، ہم سب بھائی بھائی میں تو بڑی محبت ہے، بھائی بہنوں میں بہت اچھا تعلق ہے، ہم تو اپنی پراپرٹی جوائنٹ رکھیں گے. یہ شیطانیت ہے، سن لو، یہ شیطانیت ہے، نفسانیت ہے، سن لو. کیوں؟ کیا یہ محبت اللہ کو معلوم نہیں تھی؟ پھر میراث کا قانون اللہ نے کیوں اتارا؟ دھیان سے کان کھول کے سن لو. وارثہ ویچنی اگر نہیں کرو گے شریعت کے مطابق، اور بڑا جو ہے وہ لے کے بیٹھ گیا، دوسروں کو دیتا نہیں ہے، بہنوں کو نہیں دیا، ماں کو نہیں دیا، جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ لے کے بیٹھ گیا، یا یہ کہ ہم تو بہت جوڑ محبت والے، جوائنٹ رہنے دو. یاد رکھو، اس کی نحوست سے ایسا جھگڑا ہوگا، ایسا جھگڑا ہوگا کہ آئندہ بھائی بھائی کا منہ دیکھنے تیار نہیں ہوگا، بھائی بہن کا منہ دیکھنے تیار نہیں ہوگا. ایسے خطرناک جھگڑے سماج میں آئیں گے کہ سن لو. اللہ رسول کا قانون چھوڑ کر کبھی محبت نہیں ہو سکتی، محبت ہوگی اللہ رسول کے قانون میں. وارثہ ویچنی پہلی فرصت میں کرو، دیکھو کتنی جوڑ اور محبت کا ماحول باقی رہتا ہے. اس لیے آج تک غلطی ہو گئی، غفلت ہو گئی، بھول ہو گئی، اب شریعت سیکھی، مسئلہ سیکھا، اللہ کا حکم سنا، فرض ہے وہ سنا، تو پہلی فرصت میں کسی مفتی صاحب کو بٹھا کر کے وارثہ ویچنی کرو، اور بھائیوں کو، بہنوں کو، ماں کو شریعت کے مطابق حق چکا دو. یہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی چیز ہے، اللہ راضی ہوں گے، اللہ خوش ہوں گے. اور جو ملے گا اس میں بڑی برکت ہوگی. کہو انشاءاللہ یہ کر لیے. یہ ہے دین, یہ دین ہے, یہ ایمان ہے, یہ ایمان کا تقاضا ہے, یہ دین کا تقاضا ہے, اور اس میں جوڑ محبت ہے. میرے ایمان والوں, بہت درد کی بات, دکھ کی بات, آج مسلمانوں میں لڑائی جھگڑے, فیملی میں لڑائی جھگڑے, خاندان میں, کٹمب میں لڑائی جھگڑے, بھائیوں میں, بہنوں میں لڑائی جھگڑے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے قانون کے مطابق وارثہ بہتری نہیں ہوتی. اس کی وجہ سے جھگڑا, اس کی وجہ سے لڑائیاں. دینی بھائیوں, یہ مال کی کیا حیثیت ہے؟ یہ مال دولت کی کیا حیثیت ہے؟ ہر ایک کو دنیا سے خالی ہاتھ جانا ہے, کوئی کچھ لے کر کے جانے والا قبر کی زمین, کفن کا کپڑا, یہ ہمارے ساتھ آئے گا اور کوئی چیز نہیں. کیوں ہم اپنے اوپر بوجھ باقی رکھے, آخرت میں پکڑ باقی رکھے؟ اگر وارثہ وچھڑی شریعت کے مطابق کرو گے, انشاءاللہ خاندانوں میں جوڑ ہوگا, محبت ہوگی, اس سے تعلقات اچھے ہوں گے. اور ایمان والے بھائیوں, ایک حدیث سنو, ہر ایک کو چاہت ہے کہ عمر لمبی ہوے, چاہتے ہو نا لمبی عمر ہو, ہر ایک چاہتے ہیں نا کہ روزی میں برکت ہوے, ہر ایک کی چاہت ہے روزی میں برکت, عمر میں برکت, کہ اللہ عمر برکت والی دے دے, روزی برکت والی دے دے. تو میں آسان طریقہ بتاؤں, آسان طریقہ, روزی میں برکت, مال میں برکت, عمر میں برکت, وعدہ کرو کہ عمل کریں گے. جس کو بھی چاہیے, اللہ کے آخری نبی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو آدمی چاہتا ہو کہ اس کے مال میں, روزی میں برکت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو, تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. فلیصل رحمہ, صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. کتنا آسان ہے, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھو گے تو عمر میں برکت, روزی میں برکت. یہ اللہ کے نبی نے سچی زبان سے فرمایا, جس پر ہمارا ایمان ہے. تو اردو نے جو فرمایا ایک دم صحیح فرمایا, ایک دم سچی بات فرمائی. اس لیے رشتہ داروں کے ساتھ, سگا سمبندی کے ساتھ اچھا تعلق رکھو. بھائی سلام کلام تو کرنا ہے, کوئی رشتہ دار مل گیا سلام کرو, گھر جا کے سلام کرو, ملاقات کرو, بیمار ہو جائے خبر لینے کے لیے جاؤ, رشتہ دار میں غریب ہوئے زکات صدقے کی رقم دو. سنو مسئلہ, کسی غریب پرائے آدمی کو زکات صدقے کی رقم دیں گے, وہ سنگل ثواب ہے, ایک ثواب. اور اپنے رشتہ دار میں غریبوں کو زکات صدقے کی رقم دیں گے, اللہ ڈبل ثواب عطا کرے, ڈبل ثواب. اپنے رشتہ دار میں, اپنی فیملی میں, اپنے خاندان میں, اپنے کٹمب میں کوئی غریب ہے, اس کو زکات صدقے کی رقم دیں گے تو ڈبل ثواب اللہ عطا کرے. کتنی بڑی چیز, صلہ رحمی کا ثواب اور زکات صدقہ خیرات دینے کا ثواب, کتنی بڑی نیکی ہے, اندازہ لگاؤ. یہ فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہے. یہ لکھنے والے, جمع کرنے والے میرے دادا پیر ہیں, حضرت شیخ مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ. حضرت کی ایک اور کتاب ہے آپ بیتی, وہ سننے کے لائق کتاب ہے. اس میں حضرت کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, اس کے عجیب عجیب قصے لکھے ہوئے ہیں. حضرت کا وطن کاندھلہ ہے، دلی سے آگے کاندھلہ ہے، وہ حضرت کا وطن ہے، اور سہارنپور میں حضرت پڑھاتے تھے، حضرت کی خانقاہ تھی، حضرت سہارنپور کے مدرسے میں شیخ الحدیث تھے، وہیں آپ کی خانقاہ بھی تھی، حضرت کبھی کبھی وہاں کاندھلہ جاتے تھے، جیسے آپ بامبے سے یہاں آتے ہو، حضرت بھی کبھی کبھی سہارنپور سے کاندھلہ جاتے تھے. اب جب کاندھلہ جاتے تھے تو وہاں جا کے کیا کام کرنا، تمام رشتے داروں کی ملاقات، سب رشتے دار کے گھر جاوے، ملاقات کرے، ہدیہ دے. کچھ رشتے دار ایسے بھی تھے کہ جو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا جیسے آدمی، کتب اختاب آدمی، اللہ کے اتنے بڑے ولی، محدث آدمی، حضرت جب جاتے تو منہ پھرا لیتے، ملاقات بھی نہیں کرتے، حضرت ان کے گھر جاتے پھر بھی ملاقات نہیں کرتے، منہ پھرا لیتے. ایسے کچھ رشتے دار ہوتے ہیں جن کی عادت ہی ہوتی ہے ناراض رہنا، تو جو حضرت کو لے کے جاتے وہ کہتے حضرت دیکھ لیا آپ آئے تو انہوں نے آپ کی ملاقات نہیں کی، منہ پھرا لیا، دیکھ لیا آئندہ سفر میں آؤ گے تو بھی جاؤ گے ان کے گھر، اب نہیں جانے کا ان کے گھر. تو حضرت فرماتے تھے ان کا کام وہ کرے، میرا کام میں کروں گا، میں تو جب بھی آؤں گا ان کے گھر پر ملاقات کرنے کے لیے جاؤں گا، اگرچہ وہ ملاقات نہ کرے اور منہ پھرا لے وے، میں تو ان کے گھر سلام کرنے کے لیے جاؤں گا. کیسے ہی اللہ کے نیک بندے تھے. اور آج تو دور سے دیکھتے ہیں کہ جس سے ناراضگی ہے تو کام نہیں ہوگا تو بھی رستہ بدل ڈالیں گے، کام نہیں ہوگا تو بھی مسجد کے استنجے خانے میں گھس جائیں گے، کام نہیں ہوگا تو بھی کچھ کام نکال کے ادھر دیکھنے کھڑے ہو جائیں گے. کیوں؟ وہ آ رہا ہے، اس کو سلام نہیں کرنا ہے، اس سے بات نہیں کرنی ہے، اس کے لیے یہ طریقہ اپناتے ہیں. یہ نفس ہے اندر جو چور ہے، جو سیلا رحمی نہیں کرنے دیتا. مسلمانوں، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تعلقات اچھے رکھو، اس کی برکت سے عمر لمبی ہوگی، اللہ روزیوں میں برکت عطا فرمائیں گے. رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک. میں آپ کو کیا کہوں، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا، کتنا ظلم کیا. حضور کو ہجرت کرنی پڑی، مدینہ جانا پڑا، اتنا ظلم کیا. اور ظلم کرنے والے آپ کے گھر کے لوگ تھے، قریش کٹمب کے لوگ، قریش خاندان کے لوگ، حضور کی فیملی کے لوگ، حضور کے رشتے دار، وہ حضور کو گالیاں دینے والے، مارنے والے، کانٹے بچھانے والے، اور حضور کا بائیکاٹ کرنے والے، حضور کے قتل کرنے کا پلان بنانے والے. اللہ نے قرآن میں کہا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ، انہوں نے پلان کیا حضور کو قتل کرنے کا، قید کرنے کا، مکہ سے نکال دینے کا، ایسے رشتے دار. لیکن جب حضور چلے گئے نا مدینہ تو دکاڑ پڑا، دکاڑ مکہ میں، ایسا دکاڑ پڑا، ایسا قحط ہوا کہ مکہ والے مردار جانور کھانے لگے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا، مردار جانور کھانے لگے، اور اتنی بھوک لگتی کہ یوں آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں 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 نظر آتا تھا، اتنے زیادہ حالات آئے مکہ والوں پر. اب مکہ کا اس زمانے کا لیڈر، مکہ کا اس زمانے کا سردار، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ابا بھی ہوتے، حضور کی بیوی کے ابا، حضور کے فادر ان لا، سسرا باجی ہوتے، ابو سفیان جو کٹر کافر، کٹر دشمن، مکہ کے لیڈر، حضور کے رشتے دار، وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اتنے خطرناک دشمن ابو سفیان. ابو سفیان کا معاملہ ایسا کہ غزوہ احد میں جب چچا حمزہ کی لاش مبارک تھی, سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے چاچا حضور کی لاش مبارک تھی, چچا کی لاش مبارک حضرت حمزہ کی. تو ابو سفیان جب احد کے میدان سے جانے لگا تو چچا حمزہ کی لاش کے پاس آیا اور وہ گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا ابو سفیان, اس کے ہاتھ میں لمبا بھالا تھا نیزہ, اس نے ناک میں منہ میں چہرے پر حضرت حمزہ کو نیزہ مارا لاش کے اوپر. حالانکہ حضرت حمزہ کا پیٹ چیرا گیا تھا, پیشاب کی جگہ کاٹ دی گئی تھی, کلیجہ نکال لیا تھا, اور ابو سفیان کی بیوی نے آ کے وہ کلیجہ چبایا تھا. اتنا کٹر دشمن ابو سفیان کہ اس کی بیوی نے کلیجہ چبایا, حضور کی ساس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا, اور ابو سفیان نے گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے نیزہ یا ناک میں مارا چچا حمزہ کی لاش پر. اتنا کٹر دشمن, لیکن جب قحط آیا اور وہ مدینہ آئے اور آگے حضور کو کہنے لگے آپ تو صلہ رحمی سکھاتے ہیں, رشتے داروں کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا سکھاتے ہیں, اور مکہ میں آپ کے خاندان والے بھوکے مر رہے ہیں, ان کے پاس کھانا نہیں ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھے مکہ سے نکالا تھا, یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا پلان بنایا. حضور نے مدینہ میں اعلان کیا لاؤ کھانے کا سامان, لاؤ کھانے کی چیزیں, لاؤ کپڑے, لاؤ بہت سارا سامان تیار کروایا, اونٹ کے اوپر لوڈ کیا, وہ زمانے میں ٹرک نہیں تھے, اونٹ پر بھروایا اور مکہ والوں کے لیے حضور نے کھانے کا سامان بھیجا. جن مکہ والوں نے قتل کا پلان بنایا اللہ کے نبی کو نکالا مکہ سے, ان ظالموں کے ساتھ صلہ رحمی رشتے داری والا سلوک کتنا اچھا کہ وہ بھوکے مر رہے تھے تو ان کے لیے حضور نے کھانا بھیجا. اللہ اکبر, اس رحمت للعالمین نبی کے ہم امتی ہیں. او الحمدللہ, اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى علی سیدنا محمد. کیسی صلہ رحمی کہ جن رشتے داروں نے ظلم کیا, قتل کا پلان بنایا, وہ رشتے دار جب بھوکے مر رہے تھے تو حضور نے کھانے کا سامان کپڑے بہت بڑی کوانٹیٹی میں ان کے لیے مقصد المکرمہ روانہ فرمایا. اللہ ہمیں ایسی صلہ رحمی کی توفیق عطا فرمائے. میرے ایمان والے بھائیوں, دو حدیث سن لو, دو حدیث دل ہلانے والی سن لو. ایک حدیث میں آتا ہے, دھیان سے الفاظ سنو, کہ جس سماج میں جس قوم میں ایک بندہ بھی ایسا ہوتا ہے, ایک انسان بھی ایسا ہوتا ہے جو رشتے داروں سے تعلق کو کاٹنے والا ہوتا ہے, رشتے داروں کے ساتھ غلط تعلق کرنے والا ہوتا ہے, ایک آدمی کسی سماج میں کسی قوم میں, اللہ اس پوری قوم کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے, اس پوری قوم کو اللہ تعالی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے. آپ سوچو, ایک آدمی اگر ایسا ہو تو پوری قوم اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے. آج تو گھر گھر میں بھائی بھائی سے لڑتا ہے, بھائی بہن سے لڑتی ہے, ایک دوسرے کا منہ دیکھنے تیار نہیں, بلکہ یہ تو بہت کم ہے, ایک دوسرے پر بس چلے لے دو جہنم میں پہنچا کے چھوڑے. دنیا کی جیل تو بہت چھوٹی چیز, دشمنی ایسی ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا تو بھائی کو, بہن کو, چچا کو, ماموں کو جہنم پہ لے جا کے چھوڑتے. یہ تو یہ اختیار اللہ نے ہمارے ہاتھ میں نہیں دیا, بہت اچھا ہوا. آج اتنا ظلم رشتے داروں کے ساتھ تعلق قطع کرنا، تعلق ختم کرنا، پھر سوچو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر کیسے آئے گی. آج پوری امت اللہ کی رحمت کی محتاج ہے، محتاج ہے، محتاج ہے کہ اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آئے اور حالات درست ہو جائے. لیکن رحمت رکی ہوئی ہے، رحمت کو رکاوٹ لگی ہوئی ہے. اس کا ایک سبب رشتے داروں کے ساتھ تعلق کو کاٹنا ہے، قطع رحمی. اس لیے ایمان والو صلہ رحمی کرو، تعلقات کو جوڑو. ایک اور حدیث سناؤ، یہ جو بڑی رات آتی ہے رمضان میں لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بڑی رات، اور پندرہویں شعبان وہ بھی مغفرت اور رحمت کی رات. ایسی بڑی راتیں جو ہوتی ہے جس میں اللہ بڑے بڑے گنہ گاروں کو معاف کرتے ہیں، جنرل معافی ہوتی ہے بڑے بڑے گنہ گاروں کو، زانیوں کو، شرابیوں کو، نہ جانے کیسے کیسے گنہ گار توبہ کرے اللہ معاف کر دیتے. لیکن دھیان سے سنو، فضائل اعمال میں بھی یہ حدیث ہے، جو لوگ رشتے داریوں کو کاٹتے ہیں، رشتے داری جوڑتے نہیں ہیں، سدا رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تعلق کاٹ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایسی بڑی رات میں بھی اللہ مغفرت نہیں کریں گے، اللہ مغفرت نہیں کریں گے بڑی رات میں بھی. اس لیے آج جمعہ کی مبارک رات ہے، مسجد میں بیٹھے ہیں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اللہ کی رحمت لینے کے لیے، سب لوگ نیت کرو کہ انشاءاللہ سلام علیکم کہہ کر کے تعلقات جوڑیں گے. کہو انشاءاللہ، کم سے کم سلام تو چالو کرو. مسجد میں مل گئے، راستے میں مل گئے، ان کے گھر جا کر کم سے کم سلام، کم سے کم سلام. میں یہ نہیں کہتا ان کے گھر بیٹھ کے کھاؤ، وہ کرو تو بہت اچھا، وہ بلاوے تو کھاؤ بھی، لیکن کم سے کم سلام، سلام کر کے ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں. پھر اگر وہ جواب نہ دے وے تو سارا گناہ اس کے اوپر، لیکن سلام کرنا، آپس میں تعلق کو جوڑنا، یہ اللہ کی رحمت کو لانے والی چیز ہے. اس سے اللہ کی رحمت آئے گی، عمر میں برکت ملے گی، روزی میں برکت ملے گی. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ ناراض لوگوں کو سلام کریں گے. صلہ رحمی بہت برکت والی، بہت برکت والی، اس میں دنیا کی بھلائی ہے، آخرت کی بھلائی ہے. ایک بات اور عرض کروں آپ کی خدمت کے اندر، میرے اور آپ کے پیارے آقا اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی کی بات سنا. حضور کی شادیاں ہوئی، حضور کی بیٹیوں کی بھی شادیاں ہوئی، وہ شادی پڑھنی چاہیے کیسے ہوتی تھی. ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں نبی سے محبت ہے، پر ابھی نہ محبت کی نئی بات چالو ہوئی، آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نئی چیز چالو کر رہے ہیں. ارے بھائی نبی کی محبت تو اپنے عمل میں ہونی چاہیے، اپنے دل میں ہونی چاہیے، سنت کی اتباع میں ہونی چاہیے، درود پاک میں ہونی چاہیے. مسلمان سنت پر عمل نہ کرے، درود نہ پڑھے، دل میں نبی سے محبت نہ رکھے، خالی اسٹیکر لگانے سے تھوڑا ہی نبی کی محبت ہو جائے گی. نبی کی محبت کہ نبی کے طریقے کو زندگی میں زندہ کرو، یہ نبی کی محبت. تو میں حضور کی ایک شادی سناؤں آپ کو، کتنی سمپل شادیاں ہوتی تھی حضور کے گھر میں، ایک دم سمپل. اور دھیان سے سنو، آزم نکاح برتا ایسر ہوم ہونا، سب سے زیادہ برکت والی شادی جس کے اندر تکلیف خرچہ کم سے کم ہو، جس میں خرچہ کم برکت زیادہ، جس میں دوڑ دھوپ محنت کم اس میں برکت زیادہ. برکت زیادہ لینا ہو تو سمپل شادیاں کرو، سادگی والا نکاح. اب تو خیبر ڈیولپ ہو رہا ہے، بہت شاندار، بہت اچھا ڈیولپ ہو گیا خیبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر گئے تھے، ایک مہینے کے آجو باجو وہاں حضور نے قیام کیا تھا خیبر میں، مدینہ کے قریب میں. اب مدینہ جاؤ تو ایسی یادگار جگہوں پر بھی جاؤ جہاں حضور تشریف لے گئے تھے، خیبر جاؤ. اب تو ڈیولپ ہوا، بہت شاندار ڈیولپ کر دیا خیبر کو. قیام کے لیے عالی شان ایک مسجد میں بازو میں مہمان خانہ بھی ہے، فری میں وہاں قیام ہوتا ہے. تو خیبر یہودیوں کا تھا، پہلے وہاں یہودی رہتے تھے اور یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے ہوتے تھے وہاں، بڑے بڑے قلعے یہودیوں کے. جب یہودیوں نے غداری کی، یہودیوں نے فتنے کیے اور اندر سے دھوکہ دے کر اللہ کے نبی کو اور صحابہ کو پریشان کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ لشکری کاروائی کی. حضور تشریف لے گئے صحابہ کو لے کر، ایک مہینے تک تقریباً خیبر والوں سے جنگ ہوئی. ایک قلعہ تھا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک سارے قلعے پتہ ہو گئے، لیکن ایک قلعہ پتہ نہیں ہوتا تھا. اس کا نام تھا قموس، بہت بھاری قلعہ، بہت دن ہو گئے لیکن وہ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل میں ایک ایسے آدمی کو جھنڈا دوں گا جن سے اللہ محبت کرتے ہیں، اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ آدمی بھی اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، میں ان کو جھنڈا دوں گا. اور گویا اشارہ تھا کہ ان کے ہاتھ پر کل فتح ہو جائے گی. اب پوری رات صحابہ، بڑے بڑے صحابہ بے چین، اس لیے کہ حضور نے کہا تھا کل میں جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جس سے اللہ محبت کرے، اللہ کے رسول محبت کرے، اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرے. تو سارے صحابہ پوری رات بے چین، کس کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا، کس کے ہاتھ میں جھنڈا ملے گا. جب حضور نے صبح میں فجر کی نماز پڑھ لی تو صحابہ کو دیکھ رہے ہیں حضور، کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں. اب ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جان بوجھ کے سامنے آتے ہیں تاکہ میرے اوپر نظر پڑ جاوے، شاید مجھے ڈھونڈ رہے ہو. جیسے کسی کے یہاں شادی ہو تو ہم جان بوجھ کے اس کے سامنے جاتے ہیں تاکہ دعوت کی لسٹ میں اپنا نام بھی آ جائے. بلکہ بعض لوگ تو باقاعدہ پوچھتے ہیں، بھائی کچھ کام ہو تو کہنا، کام وام نہیں، کام کے نام پہ دعوت کی لسٹ میں نام لکھوانا ہے، سامنے سے پوچھنے جاتے ہیں. تو سب صحابہ آگے پیچھے ہو رہے لیکن حضور کسی کے انتظار میں. پھر بالآخر تھوڑی دیر کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضور تلاش کر رہے ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت علی کا آج بیمار ہے، آنکھ میں تکلیف ہے. حضور نے کہا بلاؤ. حضرت علی آئے، ان کو آنکھ میں بہت تکلیف تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک نکالا اور حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا. آنکھ ایسی اچھی ہو گئی کہ پھر زندگی میں کبھی تکلیف نہیں ہوئی، حضور کے تھوک مبارک کی برکت. ابھی نعت شریف میں آپ پسینہ سن رہے تھے، یہ اللہ کے نبی کی تھوک مبارک کی برکت، پسینہ بھی برکت والا، تھوک بھی برکت والا. حضور نے جو تھوک مبارک لگا دیا، حضرت علی کی آنکھ کبھی خراب نہیں ہوئی، کبھی خراب نہیں ہوئی. حضرت علی کو حضور نے جھنڈا دیا اور جھنڈا دے کر فرمایا علی تمہارے ذریعے ایک آدمی کو ہدایت مل جائے تو لال اونٹوں سے بہتر ہے، دنیا و مافیہا سے بہتر ہے، جاؤ۔ حضرت علی آگے بڑھے۔ اب اس سے پہلے کیا ہوا یاد رکھنے کی بات سناؤ۔ وہ جو قلعے قموس کا یہودی بادشاہ تھا اس کا نام کنانہ تھا، وہ کنانہ کی نبی نبی شادی ہوئی، وہ قلعے کا بادشاہ یہودی اور اس کی شادی ہوئی تھی ایک دوسرے یہودی سردار سے، سردار کی بیٹی سے۔ ایک بڑا آدمی بادشاہ تو بادشاہ کی لڑکی سے ہی شادی کرے گا۔ تو یہ کنانہ قلعے قموس کا راجا اور اس کی شادی ہوئی تھی دوسرے ایک بہت بڑے یہودی لیڈر کی لڑکی سے، اور دوسرا یہودی لیڈر تھا حیی ابن اخطب نام کا، اس کی لڑکی کا نام زینب تھا، اس سے شادی ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ وہ زینب شادی کے بعد نبی نکور دلہن اپنے شوہر کی جانگ پہ سر رکھ کے سو گئی ہے میٹھی نیند میں، اور اس نے خواب دیکھا۔ دیکھو خواب بھی دھیان سے سنو، وہ دلہن نے خواب دیکھا زینب نام کی، راجا کی بیٹی، راجا کی بیوی، خواب میں یہ دیکھا کہ یثرب یعنی مدینہ سے ایک چاند نکلا، اور وہ چاند نکل کر کے اس دلہن کی گود میں آیا۔ مدینہ یثرب سے ایک چاند نکلا اور اس دلہن کی گود میں آ کر چاند گرا، یہ اس نے خواب دیکھا۔ اور اسی دن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قموس کے قلعے کے اوپر حملہ کیا، اور اللہ کی شان کہ اس دن قموس کا قلعہ فتح ہو گیا اور اس کا یہودی بادشاہ کنانہ قتل کر دیا گیا، اور حضرت علی نے پورے قلعے کو فتح کر لیا، جیت لیا۔ بہت سے قیدی پکڑے گئے، اس میں اس کی بیوی زینب بھی قید پکڑ کے لائی گئی، باندی بنائی گئی۔ اب حضرت دہیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، بہت خوبصورت صحابی تھے، بہت خوبصورت، اللہ آپ کے گھر میں خوبصورت بیٹا دے گئے، تو دہیہ نام رکھنا، یہ صحابی کا نام ہے۔ اور حضرت جبرائیل ان کی شکل میں حضور کے پاس آتے تھے، فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل کبھی کبھی انسان کی شکل میں آتے تھے تو حضرت دہیہ کی شکل میں آتے تھے، اتنے خوبصورت تھے حضرت دہیہ رضی اللہ عنہ، اور بڑے نصیب والے کہ جبرائیل ان کی شکل میں آوے۔ تو حضرت دہیہ نے آ کر حضور کو کہا ایک باندھی دو، تو حضور نے کہا وہ زینب آئی ہے نے جو یہودی راجا کی لڑکی ہے، یہودی راجا کی بیوی ہے، اور اس کا شوہر تو قتل ہو گئے، تم لے لو۔ حضور نے دے دی۔ تو دوسرے صحابہ آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو بہت اونچے گھر کی عورت ہے، اس کا باپ بادشاہ یہودی اور اس کا شوہر یہودی بادشاہ، آپ اپنے پاس رکھو، یہ ہماری رائے ہے۔ تو حضور نے صحابہ کا مشورہ قبول کیا، حضرت دہیہ کو حضور نے 7 غلام دیے بدلے میں، اور صفیہ کو اپنے پاس لے لیا۔ وہ صفیہ کے ساتھ نبی حضرت، پہلا قرآن نام زینب، ان کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، خیبر سے روانہ ہوئے، حضور نے نکاح کیا، اور ان کا نام اب بن گیا صفیہ، پرانا نام ہے زینب، اب نیا نام بن گیا صفیہ۔ صفیہ کے معنی حضور نے چن لیا، پسند کر لیا، سلیکشن کر لیا، اس لیے ان کا نام صفیہ ہو گیا۔ اب وہ نکلے اور خیبر سے نکل کر کے مدینہ کے راستے پر ایک جگہ آتی ہے، اس کو صحبہ کہتے ہیں، بخاری کی روایت میں اس کا نام ہے مقام صد الروحا، ایسے نام ہے صحبہ، آج بھی وہ صحبہ جگہ اسی نام سے. وہاں حضور رکے، پورا لشکر رک گیا، اور ایک چمڑے کا ٹینٹ تمبو، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی ہوئی. چمڑے کے تمبو میں رخصتی ہوئی اللہ کے نبی کی. کتنی سادی سمپل، گویا کے رخصتی کے لیے کوئی بیڈ روم سجایا نہیں گیا، تیار نہیں کیا گیا. حالانکہ حضور کی شادی ہوئی تھی ایک راجا کی بیٹی سے، راجا کی رانی سے، اس سے نکاح ہوا حضور کا، لیکن ایک دم سمپل رخصتی، چمڑے کے تمبو میں نبی کی رخصتی ہوئی. اب سنو، وہ خواب یاد کرو. یہ عورت نے جب اس کی یہودی سے شادی ہوئی تھی تو خواب دیکھا تھا کہ یثرب مدینہ سے چاند نکل کر میری گود میں آیا. تو اس نے نیند میں سے اٹھ کر اپنے شوہر کی نانا کو کہا کہ میں نے آج ایسا خواب دیکھا. تو اس کا شوہر تورات کا عالم تھا، حافظ تھا، تعبیر کا ماہر تھا، بادشاہ بھی تھا، بہت بڑا عالم بھی تھا. تو خواب سمجھ گیا کہ کیا تعبیر ہے. اس نے اپنی نوی نوی دلہن کو خواب سنانے پر اتنی زور سے تماچا مارا کہ یہاں گرین گرین ہرا ہرا نشان بن گیا. اور تماچا مار کے اس نے یوں کہا کہ میری بیوی میرے گود میں سوئے اور یثرب مدینہ کے بادشاہ کی بیوی بننے کا خواب دیکھے. یہ اس نے تماچا مار کے کہا تھا. اور اس لڑکی دلہن نے سچا خواب دیکھا تھا کہ مدینہ یثرب کا بادشاہ یعنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی چاند جو مدینہ سے نکلا اس دلہن کی گود میں آیا، یعنی اس کا نکاح اللہ کے نبی سے ہوگا. اس سے ہی خواب دیکھا تھا اس عورت نے. تو حضرت صفیہ کو ایک حیض آ چکا، استمرا ہو چکا، اس کے بعد اللہ کے نبی سے نکاح اور رخصتی ہوئی. اب جب نکاح ہوا، رخصتی ہوئی، سنو کتنی بڑی اچھی شادی کہ نبی کا نکاح ہو رہا ہے ایک بادشاہ کی بیٹی سے جو بادشاہ کی بیوی بھی تھی، اور وہ بادشاہ قتل ہوا، یہ عورت بیوہ ہوئی، اس بیوہ سے اللہ کے نبی کا نکاح ہو رہا ہے. کتنی خوشی، کتنی خوشی، اتنے بڑے گھر کی لڑکی سے نکاح ہوا. ولیمہ کیسا ہوا؟ میرے ایمان والے بھائیوں، رخصتی کی صبح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ کس کے پاس جو چیز ہے وہ لاؤ. کوئی صحابی کھجور لائے، کوئی صحابی گھی لائے، کوئی صحابی جو لائے، وہ جو بھنے ہوئے جو ستو ہوتے وہ لائے، جس کے پاس جو بچا ہوا تھا، چونکہ واپسی ہو رہی تھی وہ خیبر سے، تو وہ بچا ہوا سامان لے کے آئے. بخاری میں ہے، وہ بچا ہوا سامان ملا کے حضور نے کھیس بنوایا، یعنی کھجور اور گھی اور ستو ملا کر کے حلوہ بنوایا، اور اس کو چمڑے کے دسترخوان پہ رکھا، اور گھر کے خادم حضرت انس رضی اللہ عنہ کو کہا، انس جو لوگ قریب میں ہوئے ان کو بلا کے لے آؤ گے، نبی کا ولیمہ ہے. آزنا کا لمن حول کا، یہ لفظ ہے بخاری کی روایت میں، کہ جو قریب قریب ہوئے ان کو بلا کے لے آؤ کہ چلو نبی کا ولیمہ کھانے کے لیے. پہلے سے کوئی دعوت نہیں، پہلے سے کوئی دعوت نامہ نہیں، پہلے سے کوئی لسٹ نہیں، اور وہ بھی صحابہ کے پاس بچے ہوئے سامان میں سے حلوہ تیار کرا کے چمڑے کے دسترخوان پہ رکھا، اور حضرت انس کو کہا جو ملے ان کو قریب میں بلا بلا کے لے آؤ. کتنا سمپل ولیمہ اللہ کے نبی کا. आज खुद घर में मस्जिद में बैठ के सोचो, हमको कोई सुबह में कहे कि आज वलीमे की दावत खाना है तो हम तो मुंह चढ़ते हैं, पहले से कहा क्यों नहीं, पहले से दावत क्यों नहीं दी। बल्कि बाद लोग तो बनावटी झूठ बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कब से पक जाता है, शायद फजर की अजान से पहले पका लेते होंगे। अंदर शैतान है शैतान कि मुझे इज्जत देनी चाहिए, एक महीना पहले मेरे घर आके दावत देनी चाहिए, भूल चूक की माफी मांगनी चाहिए, फिर दावत देनी चाहिए, ये शैतानियत है शैतानियत। हजरत अनस को कहा, अनस जो करीब में होवे उनको बुला लाओ कि अल्लाह के नबी का वलीमा हो रहा है। सब आए, जिसके हाथ में एक लुकमा आया उसने एक लुकमा खाया, जिसके हाथ में दो लुकमे आए दो लुकमे खाए, का ये नबी का सिंपल वलीमा हो गया। मेरे ईमान वाले भाइयों, ये अपने अंदर जज्बा पैदा करो, मेरा ईमान है कि अल्लाह ताला चाहते तो वहां वलीमे के लिए जन्नत से दस्तरखान उतार देते। अरे आपका ईमान है कि नहीं है, अल्लाह जन्नत से दस्तरखान उतारते कि नहीं उतारते? जब हजरत ईसा अलैहि सलाम के हवारियों ने कहा और अल्लाह ने जन्नत से दस्तरखान भेजा, तो ये तो नबियों के सरदार है और हवारियों से अफजल सहाबा है, इनकी दरखास्त पर अल्लाह जन्नत से दस्तरखान उतार सकते थे। लेकिन सिंपल वलीमा, सादगी वाला वलीमा, जो हाजिर है वो खिलाया ताकि कयामत तक आने वाली उम्मत को सीखने को मिल जाए कि वलीमा कैसा सादा सीधा होना चाहिए, कितना सिंपल होना चाहिए। इसीलिए मेरे ईमान वाले भाइयों, शादियां सिंपल करो, सादगी वाली करो, सुन्नत तरीके से करो, इंशाल्लाह हमारी शादियों में बरकत होगी, बरकत होगी, बरकत होगी। और खाना खिलाना हो तो बच्चे का नाजिरा कुरान पूरा हो उस दिन खूब खिलाओ, बच्चा हाफिज होवे उस दिन दावत करो, ये कुरान नाजिरा पूरा होवे बच्चा हाफिज होवे इसमें खिला दो। लेकिन ये शादियों की दावत, ये जो है हमें बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, इसमें इसराफ है, बहुत सी जगहों पर तबजीर है, दूसरे बहुत सारे गुनाह वजूद में आते हैं। इसलिए नियत करो कि इंशाल्लाह शादियां सुन्नत तरीके से करेंगे, सादगी वाली करेंगे, और अपने माशरे को गुनाह वाले निकाह और जो है वलीमों से पाक करेंगे, करेंगे ऐसा। तो मैंने आपको दावत दी है पहली, और वो दावत दिए दी है कि भाई शरी तरीके से वारसा बेचनी करो, करेंगे शरी तरीके से वारसा बेच, और मामलात में साफ सुथरे रहो, हर एक का हक अदा करो, किसी का कोई हक बाकी नहीं रहे, और उसी में वारसा बेचनी भी है, और सीला रहमी करो, रिश्तेदारों में ताल्लुक जोड़ो। कल जुमा है, जुमा को हर अमल का सवाब ज्यादा मिलता है, तो जिन रिश्तेदारों से नाराजगी हो सलाम करके, कम से कम सलाम करके उनके साथ ताल्लुक शुरू करो, कहो इंशाअल्लाह। और हमारे निकाह सुन्नत तरीके से, सादगी वाले सिंपल तरीके के निकाह का माहौल बनाओ, फिर ऐसे माशरे पर अल्लाह की रहमतें उतरेगी, ऐसे माशरे पर बरकतें आएगी, तो इस्लामी माशरा। और फिर पांचवा नंबर आता है इस्लामी अखलाक का, अकाई इबादत मामलात माशरत अखलाक, ये पांच चीजों में दीन होगा तो अब कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फी सिल्मी काफ्फा, ए ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, वला तत्तबिउ खुतुवातिश्शैतान, शैतान के कदम पर मत चलो। मामलात की गड़बड़ी शैतान की राह है, माशरत की बुराइयां शैतान का रास्ता है, कता रहमी करना, रिश्तेदारों पर जुल्म करना, ताल्लुक काटना, झगड़े करना, ये शैतान का रास्ता है। इसलिए अपने आप को शैतान के रास्ते से बचाओ। इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, वो तुम्हारा खुल्ला खुल्ला दुश्मन है। अल्लाह शैतान के रास्ते से हमारी हिफाजत फरमाए, नबियों वाला रास्ता अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और इन बातों पर अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा ईमानी समाज बनेगा, इस्लामी माशरा बनेगा, उस पर अल्लाह की रहमत उतरेगी। और आज उम्मत को अल्लाह की रहमत की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। कैसे हालात से उम्मत गुजर रही है, बस लगता ऐसा है कि अल्लाह की रहमत रुकी हुई है। जब सीला रहमी करेंगे तो रहमतें आएगी और इंशाल्लाह हालात भी ठीक हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक और सआदत अता फरमाए। आज जुमा की मुबारक रात है। हमारी सिस्टम में पहले रात आती है फिर दिन आता है। कल जुमा का दिन, तो आज जुमा की रात है। तो जुमा की रात में कम से कम 300 मरतबा दुरूद पढ़ने की आदत बनाओ। कितनी मरतबा? 300 मरतबा। और जुमा के दिन भी 300 मरतबा दुरूद पढ़ो। ये नूर वाली चमकती हुई रात है, जुमा की रात और जुमा का दिन, चमकती हुई रात, चमकता हुआ दिन, उसमें खूब दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। और नमाज वाला दुरूद पढ़ो तो बहुत अच्छा, वो नहीं पढ़ो तो छोटे से छोटा दुरूद भी पढ़ो। सबसे छोटा दुरूद जो हदीस में मैंने देखा मेरी नजर में, वो है वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद। पढ़ो वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद, वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद। नसई शरीफ में अबवाबुल वित्र में ये दुरूद शरीफ है। ये सबसे छोटी साइज का दुरूद है जो हदीस में आया है। तो ये पढ़ो, या और कोई छोटा दुरूद पढ़ो, सल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला सैयदिना मुहम्मद, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या वसल्लल्लाहु अला नबी मुहम्मद। 5 मिनट में 6 मिनट में इंशाल्लाह 300 मरतबा हो जाएगा। कहो के पाबंदी करेंगे, बहुत फजीलत है, बहुत फजीलत। और इसकी एक बरकत बताऊं, अगर इसको मोहब्बत से पाबंदी से पढ़ोगे तो इंशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत भी नसीब होगी, ख्वाब में दीदार भी नसीब होगा इसकी बरकत से। और जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा उसने हुजूर को ही देखा। शैतान हुजूर की शक्ल में आ सकता नहीं। एक जगह मैंने बयान में कहा कि भाई जुमा की रात में 300 दुरूद पढ़ा करो। तो दूसरी मरतबा जब मैं गया एक साल के बाद वहाँ बयान करने, वहाँ के एक बड़े मौलाना मुझे इस्तकबाल के लिए आए। तो वो कहने लगे, एक आदमी का नाम लिया कि वो आदमी आपके लिए इंतजार में है। मैंने कहा खैरियत, पूरी बस्ती में वो ही इतने इंतजार में? कहने वो खास इंतजार में। अब क्या बात हुई? वो आदमी मिलने आए मेरे जाने के बाद, कहने लगे गुज़िश्ता एक साल पहले आप हमको बता गए थे जुमा की रात में 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो। कहा मैंने पाबंदी शुरू की, 6 महीने हर जुमा की रात में 300 दुरूद पढ़ता था। तो 6 महीने के बाद एक जुमा की रात में दुरूद पढ़ के सोया तो मैंने ख्वाब देखा कि हजरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हो गई। और ऐसी ज़ियारत हुई कि पहली सब में हमारी मस्जिद में हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, फिर 2 रकात नमाज पढ़ के हुजूर मस्जिद से निकले और मौजिन साहब जहाँ अजान देते वहाँ मौजिन साहब के रूम में तशरीफ ले गए। और मैं पूरा ख्वाब में देखता रहा। का यकीन है कि ये 300 दुरूद की बरकत है। तो आप भी पूरे इश्क और मोहब्बत से शुरू करो। पढ़ोगे हर जुमा की रात में? कितनी मरतबा पढ़ोगे? 300 मरतबा दुरूद पाक का मामूल बनाओ। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद की रहमतों से दुनिया आखिरत और कब्र में मालामाल करवाए। اس مجلس کو قبول فرمائیں، اپنی رضا اپنی خوشنودی کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دے رہے ہیں. چلو مل جل کے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. دعا کا طریقہ سیکھ لو. ہماری یہاں بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جب دعا کا وقت آتا ہے تو اعلان کرنے والا کہتا ہے درود شریف پڑھو دعا ہو رہی ہے. وہ ادھورا اعلان ہے. وہ اعلان کرنے والا آدھا اعلان کر رہا ہے. پورا اعلان کیا ہونا چاہیے؟ جو حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ چلو دعا ہو رہی ہے، پہلے حمد کرو پھر درود پڑھو. پہلے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کرو، پھر درود پڑھو، پھر دعا کرو، پھر دعا پوری کرتے کرتے درود پڑھو، تو انشاءاللہ دعا مقبول ہو جائے گی. اور حمد کا آسان طریقہ، ثنا پڑھ کے درود پڑھ کے دعا کرو، یا ایک سورہ فاتحہ کی پہلی آیت تین مرتبہ ایک مرتبہ پڑھ کے درود پڑھ لو تو اللہ کی حمد ہو جائے گی. تو یہ دعا کا صحیح طریقہ بھی سیکھو جو حدیث میں آیا، اور اس طریقے سے دعا کریں گے انشاءاللہ ہماری دعا قبول ہو جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الف لام میم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، بیوی بچوں کی مغفرت فرما، بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما. اے اللہ آج تک ہم نے معاملات میں گڑبڑیاں کی، اپنے گرم سے معاف کر دیجیے. ہر جی حق کا حق یاد کر کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس دن موت آئے ایسی موت عطا فرما کہ آپ کا اور آپ کے بندے کا کوئی حق ذمے میں واجب الادا نہ ہو، ایسی حالت میں ہمیں موت عطا فرما. ہر ایک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میراث کے حقوق بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم نے آج تک قطع رحمیاں کی، رشتے داروں سے جھگڑے کیے، بھائی بہنوں میں جھگڑے ہوئے، اے اللہ یہ تمام جھگڑوں کے گناہ معاف کر دیجئے. آپس میں جوڑ محبت عطا فرماؤ، خاندانوں میں محبت عطا فرماؤ، رشتے داروں میں جوڑ محبت عطا فرماؤ. اے اللہ اس لائن کے تمام گناہوں کو معاف فرماؤ، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرماؤ، صلہ رحمی کی توفیق عطا فرماؤ، صلہ رحمی کی فضیلتیں عطا فرماؤ، دلوں کو کینہ اور میل سے پاک فرماؤ، دلوں کو عداوت بغض سے پاک فرماؤ. اے اللہ شریع ضابطے کے مطابق میراث کی توفیق عطا فرماؤ. اے اللہ ہمارے معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنا دیجئے. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، دین کے ہر شعبے میں 100% اسلامی تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما. تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. ہماری عمروں میں برکت عطا فرما. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرما. حلال برکت والی روزی عطا فرما. بیماروں کو تندرستی عطا فرما، جن پر جنات جادو نظر بد کے اثرات ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، ہمیں سچا مسلمان بناؤ، کامل مسلمان بناؤ، پکا مسلمان بناؤ، ذکر شکر کی کثرت عطا فرما، ہماری اولاد اور نسلوں کو سچا پکا مسلمان بنا، جو مرتد بن گئے یا بنا دیے گئے اے اللہ ان کو دوبارہ ایمان عطا فرما، ہدایت عطا فرما، امت کی ارتداد سے حفاظت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی ارتداد سے حفاظت فرما، مسلمانوں کی ارتداد سے حفاظت فرما، اے اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی پورے عالم میں جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ اس کی اور اس کے گھر والوں کی نسلوں کی جان مال کی اپنے کرم سے حفاظت فرما، ایمان اعمال کی حفاظت فرما، دربار کی حفاظت فرما، عصمت عفت کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی مدارس کی مکاتب کی اوقاف کی اللہ حفاظت فرما، مظالم کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کا بول بالا فرما، اے اللہ ہم نے گناہ کیے ہیں لیکن آپ معاف کر دیجئے، ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرما، اے اللہ اس ملک میں قیامت تک اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جس دن دنیا سے جانے کی باری آئے ایمان پر حسن خاتمہ عطا فرما، بری موت سے حفاظت فرما، ہماری قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، بلا حساب جنت الفردوس کا اول داخلہ عطا فرما، قیامت کے دن آپ کے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ عطا فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے حوض کوثر کو پینا نصیب فرما، اے اللہ موت تک ہمیں اپنے دین کی مقبول خدمات کے لیے قبول فرما، ہماری نسلوں کو سچا پکا مسلمان بناؤ، ہماری اولاد کی اسلامی تعلیم اور تربیت فرما، ہماری نسلوں کو بھی دین کے لیے قبول فرما، اس مجمع میں موجود اپنے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرماؤ، تکلیف اور الجھن کو دور فرماؤ، پریشانیوں کو دور فرماؤ، اس مجلس کو قبول فرماؤ، حاضری کو قبول فرماؤ، کئی سنی باتوں پر عمل کی اشاعت کی توفیق عطا فرماؤ، پیارے آقا تاج دار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ، پیارے آقا تاج دار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے بنا چاہیے اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت کرنا، اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ وعلى من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اللہم آمین اللہم آمین اللہم آمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين.